شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الخاتم لما سبق الفاتح لمن غلق والمؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں، سلسلے مجالس کی چھٹی مجلس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت سے متعلق یہ گفتگو ہے، جہاں حضور سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ آپ کی عظمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ سبھی آپ کی اس صداقت، اس پاکیزگی، اس امانت، اس دیانت اور اس پاسداری اور اہداف کی بنیاد پر ہے جو آپ نے انبیاء علیہ السلام کے حوالے جو کچھ کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اسے کما حقہ نبی کریم نے اسے پورا کیا، اپنے وظیفے کو پوری طرح سے نبھایا. چنانچہ آپ کی سنت مسعون ترین سنت ہے، محفوظ ترین سنت ہے. آپ کی سنت پر کہیں سے کوئی شائبہ باطل نہیں ہے، کہیں باطل کی کوئی چھاؤں، باطل کا کوئی سایہ آپ کے سیرت اور سنت پہ نہیں پڑا ہے. گفتار نبی کریم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہر، افعال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قدرت کی مہر، نہ فعل پر کوئی شائبہ باطل، نہ قول پر کوئی شائبہ باطل. تو مسعون ترین سنت اگر کوئی ہے تو وہ نبی کریم کی سنت ہے، جو ہر طرح سے محفوظ ہے، ہر طرح سے مستحکم ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یہ وہ نبی ہے جو کچھ نہیں کہتا اپنی جانب سے، مگر وہی کہتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے. وحی کے مقابلے میں ہوا ہے، ایک وحی ہے، ایک ہوا ہے. ہوا نفس باطنی خواہشات کا نتیجہ ہے، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، جہاں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہنا ہے بلکہ وہی کہنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے. یعنی وہی حق ہوتی ہے اور ہوا باطل ہوتی ہے. نبی کریم ہوا پرست نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہی کو مانتے ہیں، ہوا کو نہیں مانتے، باطل کو نہیں مانتے. نہ صرف یہ کہ وحی کے عکس کرنے میں آپ دیانتدار ہیں، بلکہ وحی کو پہنچانے میں بھی دیانتدار اور امین ہیں. ایک تو یہ کہ وحی کو عکس کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، امانتدار ہیں، امین کے پاس سے وحی لیتے ہیں، خود امین ہیں، خود امانتدار ہیں، اور جو اسے پیش کرتے ہیں، پیش کرنے میں بھی، وہی کو پیش کرنے کے سلسلے میں بھی کسی قسم کا کوئی بخل نہیں کرتے. وما ہوا بغیر بذنین، اور غیب کو بیان کرنے کے سلسلے میں، غیب کے سلسلے میں وہ زنین سے کام نہیں لیتے، یعنی بخل سے کام نہیں لیتے، پورے کا پورا کلام پیش کرتے ہیں، حرف بحرف جو لیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے وہ حرف بحرف پہنچا دیتے ہیں. مثال کے طور پر جس طرح سے مال والوں میں کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں، کچھ لوگ سخی ہوتے ہیں، اسی طرح سے وحی کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے، علم کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے. علم لینے والے علم جب لے لیتے ہیں تو اس کو پیش کرنے کے سلسلے میں بخل سے کام لیتے ہیں، تو علم کے سلسلے میں بخل سے کام لینے والے بھی ویسے ہی ہیں جیسے مال میں بخل سے کام لینے والے ہیں. تو ہم مالدار لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں ان کو تو بخیل کہہ دیتے ہیں، لیکن جو لوگ علم کے سلسلے میں بخل سے کام لیتے ہیں ہم ان کو بہت کم ہیں جو بخیل کہتے ہیں، جبکہ وہ لوگ بھی اسی طرح سے وہ لوگ بھی ماخوذ ہیں اللہ کے نزدیک. سیتوقون ما بخلوا منہ یوم القیامہ کی آیت میں کہ بخیلوں کی گردن میں تور ڈالا جائے گا، تو اس تور میں نہ صرف مال کے بخیل شامل ہوں گے بلکہ علم کے بخیل بھی شامل ہوں گے، جو علم کے سلسلے میں. تو وہی کیا ہے؟ علم ہے، پیام الہی ہے. اس پیام الہی کو پیش کرنے میں نبی بخل سے کام نہیں لیتے، یہ بھی شان محمد ہے. وما ہوا بغیب بذنین، یہ نبی کریم کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی کریم وہی کو پیش کرنے کے سلسلے میں گھبراتے نہیں ہیں، وہی کو پیش کرنے کے سلسلے میں، علم کا خزانہ ہے نہ وہی، اس کو پیش کرنے کے سلسلے میں بخل سے کام نہیں لیتے. یہ چیز اگر پیش کر دوں گا تو پھر میرے پاس کیا رہے گا بیان کرنے کے لیے؟ اللہ کے وجود پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہی پیش کیا پھر وہی کا انتظار ہے کہ پھر وہی آئے گی، پھر حکم خدا آئے گا، اور جو کچھ حکم خدا آتا ہے وہ پورے کا پورا بیان کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی لفظ کا اضافہ نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی لفظ کو کم کرتے ہیں، نہ کم کرتے ہیں اور نہ زیادہ کرتے ہیں. جب یہی بات ہے تو سنت نبی کو اسی سلسلے میں محفوظ ترین سنت کہا جائے گا کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یہ سیرت اس لیے تمہارے لیے قابل اتباع ہے، قابل پیروی ہے، کیونکہ یہ سنت در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی کی مکمل اطاعت ہے. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا سبحانہ وتعالی کی اطاعت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے اطاعت، یعنی اطاعت رسول اطاعت خدا ہے. ایسا نہیں کہ اطاعت رسول ہو گئی اب پھر دوبارہ اطاعت خدا کرنے کی ضرورت ہے، جس نے اطاعت رسول کی بس وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی بھی اطاعت کی. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے، یعنی اب تو رسول کی اطاعت ہوئی ہے اب پھر دوبارہ خدا کی اطاعت کرنے کی ضرورت پڑے، یعنی رسول کی اطاعت الگ ہے اللہ کی اطاعت سے، ایسا نہیں ہے. بلکہ میں اتے اور رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اب وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اب دوبارہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اب میں ان کی اطاعت، یہ بندے کی اطاعت ہوئی، نہیں. بندے کی اطاعت در حقیقت، بندے کی اطاعت کرنا کسی بھی معنی میں صحیح نہیں ہے. بندے کی اطاعت اس وقت، ایسے بندے کی اطاعت کہ جو وحی کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ استاد اگر کوئی کلام کہتا ہے، کوئی بات کرتا ہے اور شاگرد اس بات کو مان لیتا ہے تو گویا من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک لفظ کی تعلیم دی اس نے گویا مجھے اپنا عبد بنا لیا. من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. وانا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. پوری توجہ چاہ رہا، یہ نہج البلاغہ میں انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے بولا, یعنی محمد گرامی قدر استاد ہیں, اور استاد نے اگر کوئی حرف سکھایا ہے تو گویا انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا بندے کی غلامی جائز ہے اللہ کی غلامی چھوڑ کے؟ کہ اللہ کی غلامی چھوڑ کے انسان بندے کی غلامی کرے اور بندے کا غلام بن جائے, تو یہ کسی صورت صحیح نہیں ہے کہ بندے کی غلامی کسی طرح سے درست نہیں ہے. مگر بات دراصل یہ ہے عزیزان گرامی, بات یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی استاد دو حال سے خالی نہیں ہے, اگر استاد رحمان کی بات کرتا ہے تو گویا رحمان کا غلام بنا رہا ہے, اگر شیطان کی بات کر رہا ہے تو شیطان کا غلام بنا رہا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں, یعنی اگر استاد شاگرد کو کلام الہی سمجھا رہا ہے تو اب وہ اس کلام کو تسلیم کر رہا ہے تو اس کلام کا غلام بن رہا ہے. اب اگر رحمان کی باتیں سمجھا رہا تھا تو رحمان کا غلام بنا رہا ہے, اب اگر وہ شیطان کی باتیں سنا رہا ہے تو شیطان کا عبد بنا رہا ہے. تو در حقیقت وہ کلام کا بندہ ہوتا ہے, استاد کا نہیں, حرف کا بندہ ہوتا ہے, جو حرف جس سے لیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی نے نبی کریم کی بات کو سنا تو گویا اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو سنا. جس نے نبی کریم کے فعل کی اتباع کی گویا اس نے نبی کریم کے فعل کی اتباع نہیں کی ہے بلکہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی ہے. اور اتباع اور اطاعت کا فرق علماء یہ کہتے ہیں کہ اتباع فعل میں ہوتی ہے, اطاعت قول میں ہوتی ہے. اتباع رسول کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کریں. تو اتباع نبی محور ہے محبت الہی کا, کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو نبی کی اتباع کرتا ہے, اور اللہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے جو نبی کی اتباع نہیں کرتا. تو گویا اللہ کا محب بننا ہے تو اتباع رسول کرنا ہوگا, سیرت نبی پر چلنا ہوگا, سنت نبی کو اپنانا ہوگا. محمد عربی کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے, نبی کی سنت سب سے بہترین سنت ہے. اگر دنیا میں کوئی سنت قابل اتباع ہے تو وہ سوائے محمد کے اور کسی کی اتباع صحیح نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اس لیے کہ کسی کی بھی اتباع ہوائے نفس کا نتیجہ ہوتی ہے, لیکن نبی پیروی ہوا و ہوس نہیں کرتے. اگر وہ ہوا و ہوس کے بندے ہوتے نعوذ باللہ, تو اللہ ان کی سنت کو بہترین سنت نہ کہتا, ان کے قول کو اور ان کے قول کی اتباع اور اطاعت کو اللہ واجب نہ قرار دیتا. کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور رسول کی اطاعت کر کے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے صرف رسول کی اطاعت کی ہے, بلکہ یہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے. کیونکہ نبی کریم وہ پہلے مسلمان ہیں کہ ان سے پہلے کوئی مسلمان نہیں. جب سلسلہ اسلام شروع ہوگا تو پہلا مسلم اگر کسی کو کہا جائے گا تو وہ نبی کریم کی ذات ہے. جیسا کہ ہر نبی کو کہا گیا کہ آپ اپنا تعارف کروائیے, جناب عیسیٰ سے کہا آپ اپنا تعارف کروائیے, تو جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ مجھے اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی, وجعلنی نبیا, مجھے نبی قرار دیا. یہ جناب عیسیٰ نے اپنا تعارف کروایا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے کہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنا تعارف کروائیے کہ آپ کون ہیں. تو کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ولا نشرک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین. صلوات پڑھو اللہ
علیہ وسلم محمد.
وبذلك امرت وانا اول المسلمين, مجھے اس بات پہ مامور کیا گیا کہ میں کہوں کہ انا اول المسلمین, میں پہلا مسلم ہوں. یہ کس نے کہا ہے؟ کس کی زبان سے قرآن نقل کر رہا ہے؟ کس نبی, کون سا نبی ہے جو اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ انا اول؟ کون ہے؟ انا سے مراد آدم علیہ السلام ہے, انا سے مراد نوح علیہ السلام ہے, انا سے مراد خلیل ہے, انا سے مراد کلیم ہے, انا سے مراد مسیح ہے. کون ہے انا سے مراد؟ کس نبی کا تعارف ہو رہا ہے؟ جبکہ زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سبقت زمانی کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو جناب آدم علیہ السلام سبقت رکھتے ہیں, نوح علیہ السلام نبی کریم سے زیادہ سبقت رکھتے ہیں, ابراہیم خلیل علیہ السلام کے جو دعا کرتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم, یہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے جو کہتے ہیں پروردگار ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرما. وہ جناب ابراہیم جو سبقت کے اعتبار سے, اور وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کے لیے حکم ہوا اسلم ابراہیم اسلام لاؤ, تو کہا انا, کہا کہ اسلمت لرب العالمین. جناب ابراہیم کو حکم ہوتا ہے ابراہیم اسلام لاؤ, لیکن تعارف کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے میں پہلا مسلمان ہوں. پہلے مسلمان نہ ابراہیم علیہ السلام ہے, نہ موسیٰ علیہ السلام ہے, نہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. انا اول المسلمین, اول المسلمین کا تعارف اے حضور کہہ دیجئے کہ اگر اسلام کا سلسلہ فہرست شروع ہوگا, اب خوف سے نزول شروع ہوگا, تو انا اول المسلمین, میں پہلا مسلمان ہوں. اور جو محشر میں سب سے پہلے قیامت میں داخل ہوں گے تو نبی کریم پہلے ہوں گے جو محشر میں داخل ہوں گے. جو پہلا مسلمان ہوگا وہ محشر میں پہلی مرتبہ داخل ہوگا, پہلا قدم جو محشر میں پڑے گا وہ محمد گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ ایک قوس نزول ہے, ایک قوس صعود ہے, ایک قوس نزول ہے, ایک وہ کمان ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے جسے قوس نزول کہتے ہیں, ایک قوس صعود ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے, یہ قوس صعود. تو اب یہ جو ایک جگہ پہ یہ کہا جا رہا ہے, پوری توجہ جا رہی ہے, ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے انا اول المسلمین, پہلے ہیں, اول ہے, اور خاتمیت کی مرحلے پر ہے, تو خاتم النبیین ہے, ایک طرف اول المسلمین ہے, ایک طرف خاتم المرسلین ہے, تو هو الاول و هو الاخر کا اگر کوئی مظہر ہے تو سوائے محمد کے روح زمین پر کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والا. یہ بھی قرآن کی آیت ہے, وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ. یہ لفظ خاتم النبیین بھی اللہ نے نبی کریم کا خطاب دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. کہہ دیجئے کہ انا اول المسلمین, آپ اول بھی ہیں, آپ خاتم بھی ہیں, آپ پہلے بھی ہیں, آپ آخر بھی ہیں. یہ شان پروردگار ہے کہ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. اب اس هو الاول و هو الاخر کی کوئی مزداق زمین پر اس اسم کا اگر کوئی مظہر ہے تو وہ مظہر اسم جو تضاد والے مظاہر ہے وہ کوئی اس کا مظہر نہیں بن سکتا. جو مظہر اول ہوتا ہے وہ مظہر آخر نہیں ہو سکتا جو آخر کا مظہر بن جائے, کیونکہ اول اس کا نام ہے, هو الاول اس کا نام ہے, هو الاخر بھی اس کا نام ہے, لیکن یہ دو نام متضاد ہیں, دو نام متضاد ہے. جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہو سکتا, جو آخر ہو وہ اول نہیں ہو سکتا. اب کوئی بندہ اول کا مظہر بن سکتا ہے لیکن وہ آخر کا مظہر نہیں بن سکتا, جو آخر کا مظہر بنے گا وہ اول کا مظہر نہیں ہوگا, لیکن ایک ہی محمد هو الاول کے بھی مصداق ہے, هو الاخر کے بھی مصداق. صلوات پڑھے محمد. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, میں اول مسلمین ہوں. نبی کریم وہی عرض کرتے ہیں، وہی پیش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسے آئینہ ہے جلال و جمال الہی کا کہ جس میں پورے کا پورا عکس آتا بھی ہے اور وہیں سے آپ روشنی عکس بھی کرتے ہیں. آئینہ کیا کرتا ہے؟ عکس کرتا ہے روشنی کو، اور روشنی کو عکس کر کے جیسا لیا ہے ویسا پیش بھی کر دیتا ہے. اتنا شفاف آئینہ ہے، اتنا صاف آئینہ ہے، اتنا پاک اور صاف آئینہ ہے، اتنا مطہر آئینہ ہے، اتنا پاکیزہ آئینہ ہے کہ اس میں پوری تصویر نظر آتی ہے. تو جتنے اسماء الہیہ ہے ان تمام اسماء الہیہ کا اگر کوئی ذات مخلوقات میں مظہر ہے، میں کل عرض کر چکا کہ کچھ مخلوقات اللہ کے اسماء کی مظہر ہوتی ہے تو مظہر اسماء جزیہ ہوتی ہیں، یعنی کوئی عبد جلیل ہوتا ہے، کوئی عبد الرزاق ہوتا ہے، کوئی عبد الغفار ہوتا ہے، لیکن یہ تمام اسماء الہیہ کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو کوئی اس کا پیکر نہیں بنتا، کوئی ایک ایسا آئینہ نہیں ہے جس میں تمام صفات الہیہ، تمام اسماء الہیہ. کیونکہ اسماء الہیہ میں اسماء جلالیہ بھی ہے، اسماء جمالیہ بھی ہے. جو اسماء جلالیہ کا مظہر ہوتا ہے وہ اسماء جمال کا مظہر نہیں ہوتا، کہ جو عبد جلیل ہوتا ہے وہ عبد غفار نہیں ہوتا، جو عبد الغفار ہوتا ہے وہ عبد الجبار نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جباریت الگ معنی رکھتی ہے، غفاریت الگ معنی رکھتی ہے. غفار جمال کا پیکر ہے اور جباریت جلال کا پیکر ہے. تو جو جلال کا مظہر بنتا ہے وہ جمال کا مظہر نہیں بنتا، جو جمال کا مظہر بنتا ہے وہ جلال کا مظہر نہیں بنتا. لیکن یہ وہ آئینہ ہے اسماء کل الہی کا کہ تمام اسماء الہیہ، چاہے وہ جلالی اسماء ہو کہ جمالی اسماء ہو، وہ تمام اسماء کو اگر ایک ہی آئینے میں دیکھنا ہے. مخلوقات میں اگر ہم کسی ایک مخلوق کو دیکھتے ہیں اس سے بھی ہم اللہ کی عظمتوں کو دریافت کرتے ہیں، اس کی موجود ہونے کو دریافت کرتے ہیں. کہ خود پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے، انظر الی الجبل کیف خلقت، دیکھو پہاڑوں کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھ، آسمان کی طرف دیکھ، دیکھ ستاروں کی طرف، چاند و سورج کی طرف دیکھ، کہ وہ اللہ کے اسماء کے مظہر ہیں. اللہ کی استقامت، اللہ کے جلال، اللہ کے جمال کے یہ پیکر ہیں. تو ہر اسم کو دیکھتے ہیں تو عظمت الہیہ ان اسماء سے ظاہر ہوتی ہے. جب اسم غنی دیکھتے ہیں تو اللہ کی غنا کو ہم تصور کرتے ہیں. لفظ حیات دیکھتے ہیں، اللہ کے حی ہونے کا تصور کرتے ہیں. لفظ صدق دیکھتے ہیں تو اللہ کے صادق ہونے کو سمجھتے ہیں. تو اسی طرح سے کائنات میں ہم جہاں پر بھی نظر دوڑاتے ہیں، چاند و سورج یہ سب کچھ اس کی عظمتوں کی نشاندہی کرتے ہیں. یعنی ہر اسم اس کی ایک عظمت کو بتاتی ہے. لیکن کوئی ایسا آئینہ نہیں ہے جس میں بے یک وقت تمام اسماء ایک ہی آئینے میں ظہور کرے. ہر آئینہ کرچی شکل میں ہے، جو کچھ اسم کو ظاہر کرتا ہے تو پورے اسماء کو اپنے اندر ظاہر نہیں کر سکتا. ایسا وجود نہیں ہے کہ جس میں تمام اسماء متجلی ہو سکیں، تمام اسماء متجلی ہو سکیں. کوئی سمیع کا بندہ بنتا ہے، عبد السمیع ہوتا ہے، اس کی سماعت کو ظاہر کرتا ہے. کوئی عبد البصیر ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بصارت کو ظاہر کرتا ہے. کوئی ایک اسم کا مظہر بن کے دنیا کے سامنے آتا ہے اور اس کے سمیع ہونے، اس کے بصیر ہونے، اس کے حی ہونے، اس کے صادق ہونے، اس کے متکلم ہونے پر دلیل بنتا ہے. لیکن اللہ کے کتنے اسماء ہیں، کسی نے اس کا احصاء کیا ہے؟ 999 کہتے ہیں. 1000 اسماء تو خود امیر المومنین نے جوشن جہیر میں بیان کر دیے، لیکن 1000 اسماء بھی نہیں. اللہ محدود ذات کا نام نہیں، وہ اور ہوں گے مشرک جو اللہ کو محدود سمجھتے ہیں. اللہ وہ ذات ہے جو اللہ محدود ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ مخلوق ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا. خدا کہہ کے محدود کہہ دینا اللہ کی عظمتوں کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے. جو محدود ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. صلوات پڑھو محمد.
نعرہ رسالت،
نعرہ رسول اللہ،
نعرہ حیدری،
نعرہ
صلوات.
ہوتی ہیں وہ شئے جو مصدر ہوتی ہیں، جیسے آفتاب ہے، روشنی آفتاب سے نکلتی ہے، اگر روشنی آفتاب سے نکلے تو آفتاب مصدر روشنی ہے، مصدر نور ہے، کہ وہاں سے نور سرازیر ہو رہا ہے، اصل وہ ہے. لیکن جب یہ نور کسی آئینے پہ پڑتا ہے اور آئینے پر پڑ کر آئینے سے آپ اخذ کرتے ہیں روشنی کو، تو وہ آئینے سے آپ اخذ نہیں کر رہے ہیں روشنی کو، بلکہ وہ آفتاب کی روشنی ہے جو آئینے سے اخذ کی جا رہی ہے. اگر آئینہ آفتاب کے سامنے نہ رکھے تو تجلی نہیں کر سکتا، اور پھر آپ کو اس کا عکس، اس آئینے کا عکس، آپ اس سے عکس نے روشنی نہیں کر سکتے آئینے سے. تبھی آئینے میں روشنی آئے گی جب وہ سورج کے سامنے اس کی شعاؤں کو درک کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ایسا آئینہ ہے کہ جو آفتاب سے عکس نور کرتا ہے اور پھر اس کی شعائیں ہم اس سے حاصل کرتے ہیں. ہم مستقیماً تو آفتاب سے روشنی نہیں لے رہے ہیں اور نہ ہم مستقل لینے کی استطاعت رکھتے ہیں، ہم وسیلہ قرار دے رہے ہیں، ہم وسیلہ آئینے کو قرار دے رہے ہیں. اب کوئی شرک یہاں پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ہم آئینے کو مستقل نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم استقلال آفتاب کو دے رہے ہیں، اور اس آفتاب کی روشنی کو، اسی آفتاب کی روشنی کو اس آئینے سے اخذ کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے نبی گرامی خضر ہو، اگر ہم ان سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ان سے نہیں مانگتے، در حقیقت اللہ کی دی ہوئی شے کو ان سے عرض کرتے ہیں. وہ آئینہ ہے ربوبیت کا، رزاقیت کا، علم کا، حلم کا، وہ آئینہ ہے، اور اس آئینے سے ہم حاصل کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والا. اب اگر کوئی شخص پیاسا ہے، اب وہ سیراب ہونا چاہتا ہے، تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر اگر پانی پانی کہتا رہے گا تو پانی اسے ملنے والا نہیں ہے. اگر وہ چشمے کو جہاں پر بھی بیٹھا رہے وہاں چشمے کو اگر عکس کرنا چاہے اور چشمے ہی سے پانی لینا چاہے تو وہ نہیں لے سکتا ہے. یہ انسانوں کی مجبوری ہے، لیکن پیاس بجھانا بھی ضروری ہے. اب پیاس بجھانا ضروری ہے اور پیاس چشمے ہی کے پاس جانے سے بجھ سکتی ہے، لیکن چشمے کا عکس کیا ہوا پانی اگر سرائی میں آ جائے اور سرائی سے اگر آپ پانی لے رہے ہیں، گلاس میں پانی آ جائے اور اگر کٹورے میں پانی آ جائے، وہی چشمے کا پانی ہے. اس لیے کہ کٹورا مستقل اس سے جھرنا نہیں ہے کٹورے میں، یا کسی سرائی میں جھرنا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم چشمے کو مانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا جو ہے ہم تو سرائی سے پانی پی لیں گے، ہم کو چشمے کی ضرورت نہیں ہے. بے وقوف، تجھے نہیں معلوم ہے کہ سرائی میں جو پانی ہے وہ چشمے ہی کا لیا ہوا پانی ہے. کوئی سرائی بغیر چشمے کے پانی سے پر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کسی سرائی میں جھرنا نہیں ہے. یعنی کوئی شے مستقل نہیں ہے کائنات میں، جو بھی غنی ہے وہ در حقیقت اس میں غنی کا مظہر بنتا ہے تو غنی کہلاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم مال کے غنی بن جاؤ، یا دولت کے غنی بن جاؤ، یا تم علم کے غنی بن جاؤ، لیکن کبھی بھی بخل نہ کرنا، اس لیے کہ دولت جو امیروں کو دی گئی ہے وہ اللہ ہی کی امانت ہے. علم اگر دیا گیا ہے تو وہیں سے آیا ہے، علم اگر آیا ہے تو وہیں سے آیا ہے. تمہارے پاس نہ علم ہے نہ تمہارے پاس مال کی دولت ہے، یہ سب دولت وہاں سے آئی ہے. صلوات پڑھے محمد. حضور اکرم نے ارشاد فرمایا اجود الاجودین رب العالمین، جو اجود الاجودین ہے، جو سخی ترین سخی ہے، وہ ذات ربوبیت ہے. وانا اجود بنی آدم، اور بنی آدم میں اگر کوئی بخشش کرنے والا ہے تو وہ میری ذات ہے. صلوات پڑھے محمد. یہ مخلوقات میں سب سے سخی ہیں. اگر آپ کہیں کہ یہ سب سے سخی ہیں، یعنی مخلوقات میں سب سے سخی ہیں، اگر یہ جواد ہیں، بخشش کرنے والے ہیں، اگر یہ شجاع ہیں، تو مخلوقات میں سب سے زیادہ شجاع ہیں. اشجاع ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ سے زیادہ شجی ہیں، کیونکہ اللہ ہی کا عکس ہے ان کے آئینے میں، یہ صرف آئینہ ہے، آئینہ خود سے کچھ نہیں رکھتا ہے، جو کچھ بھی رکھتا ہے وہ آفتاب سے عکس کر کے آپ کو پیش کر سکتا ہے، چونکہ اس کا رخ آفتاب کی طرف ہے، اس کا رخ آفتاب کی طرف ہے، اسی لیے وہاں سے سب کچھ آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو آئینہ جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی سب سے زیادہ روشن ہوگا، روشنی عکس کر سکے گا۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ جو ذات ذات ربوبیت سے جس قدر نزدیک ہوگی وہ اتنی ہی بافضیلت ہوگی۔ سب سے زیادہ شجاع کون؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا جو سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہے وہ سب سے زیادہ شجاع ہے۔ سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے؟ جو اللہ سے سب سے زیادہ، اس لیے کہ منبع نور وہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، نور کا منبع وہ ہے، ہدایت کا منبع وہ ہے، علم کا منبع وہ ہے، سخاوت کا منبع وہ ہے۔ اب اس منبع سے جو قریب ہوگا، جو ذات سب سے قریب ہوگی، وہ اتنی ہی روشن ہوگی، وہ اتنی ہی منور ہوگی، وہ اتنا ہی علم رکھتی ہوگی، وہ اتنی ہی شجاع ہوگی۔ اب اگر کوئی پوچھے مخلوقات عالم میں سب سے بڑے شجاع کون ہیں، تو کہنا پڑے گا کہ جو ذات سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہے وہ سب سے زیادہ شجاع ہے، اور وہ شجاعت شجاعت محمدیہ ہے۔ محمد مصطفیٰ سے زیادہ شجاع روئے عرض پر کوئی نہیں گزرا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنگ کے شعلے بھڑکا کرتے تھے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ امت میں اس سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے، امت محمد میں کوئی بھی امیر المومنین سے بڑھ کر شجاع نہیں ہے۔ سارے امتیوں کا فیصلہ ہے، ہم میں سب سے بڑے شجاع کا نام علی ہے۔ وہ علی یہ کہتے ہیں کہ جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے، تنور جنگ جب گرم ہو جاتا تھا، تو جو ذات دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہوتی تھی وہ ذات محمد گرامی قدر کی ہوتی تھی۔ ہم اہل بیت نبی کی پناہ میں ہوتے تھے اور اصحاب ہماری پناہ میں ہوتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ جب تنور جنگ گرم ہو جاتا تھا، جب تلواریں چلنے لگتی تھی، جب تیر برسنے لگتے تھے، تو نبی سب سے پہلے اپنے آپ کو قریب رکھتے اور اہل بیت سے کہتے تم میرے پیچھے آؤ، اصحاب سے کہتے تم اہل بیت کے پیچھے آؤ، اس لیے کہ تلواریں بڑھیں گی تو پہلے میرا سینہ، تیر آئیں گے تو پہلے میرا سینہ، اس کے بعد میرے اہل بیت، اور اہل بیت جب تک زندہ ہے اصحاب پر آنچ نہیں آئے گی، میں جب تک زندہ ہوں اہل بیت کو شہید ہونے نہیں دوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تک محمد عربی زندہ رہے ہیں امیر المومنین پر آنچ نہیں آئی ہے، شہزادی فاطمہ زہرا کے گھر پر آگ اور لکڑیوں کا انبار نہیں دیکھا گیا ہے، جب تک محمد عربی زندہ رہے ہیں اس وقت تک آنچ نہیں آئی ہے خاندان اہل بیت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم واسطہ بنے ہوئے تھے، وہ نبی کریم ڈھال بنے ہوئے تھے، نبی کریم بالکل سامنے ہوا کرتے تھے۔ دشمنوں کے نرغے میں سب سے آگے جو ذات ہوتی تھی وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی تھی۔ شجاعت محمد کسی نے نہیں دیکھی نا، اگر کسی کو شجاعت محمد دیکھنا ہو تو خیبر میں علی کی جنگ دیکھ لے، خندق میں علی کا معرکہ دیکھ لے، بدر میں علی کی جنگ دیکھ لے، احد میں علی کی جنگ دیکھ لے۔ یہ جتنی جنگیں علی نے لڑی ہیں محمد مصطفیٰ کے سائے میں لڑی ہیں، یہ محمد مصطفیٰ کے حکم کے مطابق لڑی ہیں، محمد مصطفیٰ نے وہی حکم دیا ہے جو وہی کا حکم ہوا کرتا تھا۔ تو گویا امیر المومنین کی تلوار اگر چلتی تھی تو ہوا و ہوس کی بنیاد پہ نہیں چلتی تھی، بلکہ وحی الہی کے اشاروں پہ چلتی تھی، کیونکہ وہ نبی کے سائے میں جنگ ہوتی تھی۔ اور نبی کی عظمتیں دیکھنا ہے، نبی کا علم دیکھنا ہے، نبی کا وقار دیکھنا ہے، نبی کا جلال دیکھنا ہے، تو امیر المومنین کے آئینے میں دیکھو۔ جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمتوں کو مخلوق پیکر کی شکل میں نہیں دیکھ سکتا ہے، اللہ کی صناعت کو انسان نہیں دیکھ سکتا ہے، تو اللہ نے محمد عربی کو زمین پہ بھیجا کہ دیکھو، اللہ کی عظمتیں دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھو، محمد مصطفیٰ کے آئینے میں تجلیات الہیہ دیکھو، اور اگر تجلیات محمد دیکھنا ہو تو علی کے آئینے میں دیکھو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ مومنین فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی تربیت خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے اور میری تربیت نبی گرامی خضر نے کی ہے، تو گویا میں ایک واسطے سے اللہ کا تربیت یافتہ ہوں، ایک واسطے سے میں اللہ ہی کا شاگرد ہوں، ایک واسطے سے نبی کریم کے واسطے سے کہ نبی ایک. اور یہی بات ڈاکٹر شریعتی بھی کہتا ہے، بس اس ذکر کے بعد میں گفتگو کو ختم کروں اور سمیٹوں کہ شریعتی کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو ماننا مسلمانوں کی مجبوری ہے، مسلمانوں کی مجبوری ہے، اس لیے کہ سیرت محمد، سنت نبی کرامی خضر اور سیرت نبی کسی ایک آئینے میں کسی ایک صحابی کے پاس مکمل نظر نہیں آتی، سیرت محمد کرچی کرچی شکل میں نظر آئے گی، چھوٹے چھوٹے آئینوں میں تقسیم ہوگی. اگر ایک مکمل آئینہ جو پورے قد و قامت محمد کو ظاہر کر دے، نبی کریم کی 63 سالہ حیات کو اگر ایک آئینے میں دیکھنا ہو، نبی کریم کی بعثت والی زندگی یعنی 23 سالہ زندگی کو اگر ایک ہی پیکر میں دیکھنا ہو کہ جہاں شجاعت محمد بھی نظر آئے، کمالات نبی گرامی قدر بھی نظر آئے، تو اگر ایک آئینے میں دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کے آئینے میں دیکھ. پھر نبی گرامی قدر کا جو آئینہ ہے وہ پورا مکمل آئینہ ہے کہ جو سراپا محمد کو ظاہر کرتا ہے، کہ جو تجلیات کمالات محمدیہ کا اظہار کرتا ہے، جو سارے آئینوں سے بے نیاز کر دیتا ہے کہ پھر یہ ایک آئینہ نہیں ہے، پورا نگار خانے عالم ہے کہ جو تصویر محمد دیکھنا ہو اس آئینے میں دیکھو، محرابی زندگی کی تصویر دیکھنا ہو، گھر کی زندگی کی تصویر دیکھنا ہو، میدانوں کی زندگی دیکھنا ہو، تو جو تصویر بھی دیکھنا ہو علی کے آئینے میں دیکھ لیں. عزیزان گرامی، یہ وہ آئینے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام اسماء اور ربوبیتوں کو ذات محمد سے عرض کرتے ہوئے آئینے ایک کے بعد دیگر رسالت کے جلوے امامت میں دیکھو، الٹ کے پلٹ کے، پلٹ کے الٹ کے، یہی جلوہائے رسالت ہے. کبھی امیر المومنین کے آئینے میں، کبھی حسن مشتبہ کے آئینے میں، کبھی حسین شہید کربلا کے آئینے میں، کہ کربلا سیرت نبی کا آئینہ ہے، مکمل آئینہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کہ اگر کربلا کے میدان میں، اگر حر سے مقابلے کے موقع پر اگر محمد گرامی قدر ہوتے تو کیا کرتے؟ وہی کرتے جو حسین ابن علی نے کیا ہے. خیمے فراز سے ہٹائے گئے تو امام حسین نے کیا کیا؟ وہی کیا کہ اگر نبی گرامی قدر اس وقت ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے. قربانیاں اور جب تیر و تلواروں کا موقع آیا تو امام حسین نے کیا کہا کہ میں تم سب سے بیعت اٹھا لیتا ہوں، یہ لوگ میری جان کے پیاسے ہیں. امام حسین کی استقامت دیکھ کر اصحاب حسینی میں وہ طاقت پیدا ہو گئی تھی کہ اب 72 سینے نہیں تھے، ان 72 سینوں میں ایک ہی دل تھا حسین کا جو دھڑک رہا تھا، ایک ہی قلب حسینی 72 سینوں میں دھڑک رہا تھا، 6 ماہے کے سینے میں بھی حسین کا دل دھڑک رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ کربلا میں نہ کوئی بوڑھا نظر آتا ہے نہ کوئی بچہ نظر آتا ہے، بچے کو بھی دیکھے تو وہ حسین نظر آتے ہیں، بوڑھے کو بھی دیکھے تو وہ بھی حسین ابن علی بنے نظر آتے ہیں. یعنی کہیں پر کوئی کمزوری نظر نہیں آتی، کہیں پر کہیں بڑھاپا نظر نہیں آتا. حبیب ابن مظاہر کے ساتھ ایک 100 برس کے بوڑھے آئے تھے، انہوں نے 3 کپڑے منگائے اور کہا کہ ایک کپڑا میری پشت پہ باندھ دو تاکہ میری پشت خمیدہ نہ ہو سکے، ایک کپڑے کو جو ہے میری بھووں کو باندھ دو تاکہ جو ہے وہ لٹکتی ہوئی نظر نہ آئیں، اور دوسرے کپڑے سے میرے پیروں کو باندھ دو کیونکہ جو ہے میرے پیر سنبھل نہیں پاتے گھوڑے پر. یہ کہہ کے 120 برس کا بوڑھا میدان جنگ میں جاتا ہے، اور آپ نے 6 مہینے والے کی جنگ بھی دیکھی، قاسم کے چھوٹے بھائی کا جگر بھی دیکھا کہ قاسم کا چھوٹا بھائی عبداللہ اس وقت خیمے سے دوڑتا ہوا باہر نکلا ہے جب امام حسین پہ تلوار چل رہی تھی، بڑھ کے اس بچے نے امام حسین کے پر پڑنے والے وار کا تحفظ کیا اور اپنی جان جعفری کے حوالے کر دی. کتنے ایسے بچے رہے ہیں کربلا کے میدان میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام اصحاب سے یہی کہتے رہے کہ یہ لوگ نیچے جا جو ہر جنگ میں نبی کریم کی سنت ہے۔ نبی سب سے آگے رہتے تھے، نبی تلواروں میں، تیروں میں، نیزوں میں سب سے آگے رہے ہوتے تھے، دشمن سے سب سے زیادہ قریب جو جانتے تھے وہ آپ کی، سب سے پیچھے نبی نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ جب کربلا کا معرکہ رونما ہوا تو امام حسین سب سے آگے رہے ہیں، تلواروں سے حسین نہیں گھبرائے، تیروں سے حسین نہیں گھبرائے۔ امام حسین کہتے تھے دشمن کا جب حملہ ہوگا تو حسین سب سے آگے ہوں گے۔ اے اصحاب آپ ہمارے پیچھے رہیں، پہلے انصار شہید ہوں گے اس کے بعد اصحاب شہید ہوں گے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اصحاب حسین ایسے تھے، اصحاب محمد نہیں تھے کہ جو احد کی پہاڑیوں پہ سے بھاگتے ہوئے نظر آئے، اہل بیت کو محمد کو تنہا تیروں میں چھوڑ کے چلے جائے۔ یہ وہ اصحاب تھے ہمارے رہتے ہوئے نہ انصار شہید ہوں گے نہ آپ کی ذات پر کوئی وار لگ سکتا ہے۔ ہم محمد کے اصحاب نہیں ہیں، ہم علی مرتضیٰ کے اصحاب نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فخریہ طور پہ یہ کہا ہے کہ جیسے صحابہ مجھے ملے، نہ نانا رسول اللہ کو ملے، نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے۔ اس روایت کو ایک عالم دین نے پڑھا اور کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے امام حسین نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم بھی کربلا کے میدان میں ہوتے اور اس طرح سے حسین کو نرغے آدھا میں دیکھتے تو کیا اپنی جانیں نہ نچھاور کر دیتے؟ اگر اصحاب حسین نے نچھاور کیا ہے تو یہ کیا بڑی بات ہو گئی کہ آپ کے اصحاب امیر المومنین کے اصحاب سے زیادہ افضل ہو گئے؟ تو ایک مرتبہ یہ سوچ کے سو جاتے ہیں، خواب میں مارے گئے کربلا دیکھتے ہیں کہ جنگ کا ماحول ہے اور تیرے آ رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مصلی پہ کھڑے نماز بجا لانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سامنے کھڑے ہو جائیے، میں نماز بجا لانا چاہتا ہوں۔ تو وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب تیر آتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے جسد نازک پر لگا، پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں، میں اب کے جو تیر آئے گا اپنے سینے پر لے لوں گا۔ پھر جب دوبارہ تیر آتا ہے پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ عمل جب بار بار ہوتا رہا تو ایک مرتبہ آنکھ کھل جاتی ہے اور یقین کر لیتے ہیں کہ جیسے اصحاب امام حسین علیہ السلام کو ملے ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے۔ عزیزان گرامی، اصحاب نے کہا انصار جب تک زندہ ہے ہم ہماری موجودگی میں انصار شہید نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر بھی روایت یہ کہتی ہے کہ جب سلسلے انصار شروع ہوا تو سب سے پہلے حسین نے علی اکبر کو روانہ میدان کیا اور کہا بیٹا علی اکبر، سب سے پہلے تمہارا داغ حسین دیکھنا چاہتا ہے، پہلے حسین کی امانت شہادت سے ہم کنار ہو۔ حسین ابن علی نے علی اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا، نانا رسول اللہ کا ماما باندھا اور اس طرح سے شبیہ رسول نظر آئی، روانہ میدان کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تب تیری بارگاہ میں اس فرزند کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار و گفتار میں تیرے نبی کا مشابہ تھا۔ پروردگار جب میں تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ حسین تصویر محمد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، جس صورت کو دیکھ کر حسین نے جینا سیکھا، حسین نے جس کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا، جس سینے پر حسین کو نیند آتی تھی، آج وہ تصویر محمد روانہ میدان تھی۔ تصویر محمد پر تیروں کی بارش، تلواروں کی بارش، مارے گئے کارزار گرم ہوا، ادھر ماں دعا کر رہی تھی۔ علی اکبر میدان جنگ سے واپس لوٹ کر آئے، تیروں اور تلواروں سے رخصت ہو کر باپ کی خدمت میں آئے، کہا بابا پیاس کی شدت، لو کی شدت نے مجھے مار، کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے جس سے طبی ہو کے دشمنوں پہ غالب آ جاؤں؟ دشت بلا میں کڑیل جوان کا سوال سن کر امام حسین نے اپنے سر کو جھکا لیا, کہا میرے لال دشت بلا میں پانی کہاں جو تمہیں پلا سکوں, اگر ہو سکے تو اپنی زبان میرے دہن میں دے دو تاکہ تمہیں کچھ سکون مل سکے. لیکن ہاں حسین کی زبان کانٹے پڑے ہوئے خشک زبان, کہا فرزند جاؤ علی مرتضیٰ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اب جو رخصت ہو کہ علی اکبر دوبارہ میدان جنگ میں گئے تو پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ علی اکبر لوٹ کر واپس نہیں آئے, بس آواز آئی السلام علیکم یا عبد اللہ, بس سلام پہنچا. امام حسین علیہ السلام نے آواز دی, بیٹا تمہیں آواز دیتے رہو, تمہاری آواز کے سارے حسین تم تک پہنچ سکے, اس لیے کہ اب آنکھوں سے سجھائی نہیں دیتا. جوان بیٹے کی ماں یعقوب روتے روتے فراق یوسف میں آنکھیں سفید پڑ گئی تھی, لیکن فراق یوسف اس طرح سے ہوا کہ علی اکبر ایسے نگاہوں سے غائب ہوئے کہ دکھائی نہیں دی. اب آواز آئی تو ڈوبتی ہوئی ایک آواز سنائی دی, جس کے کلیجے پہ برچھی لگی ہو اس کے منہ سے آواز کیسے نکلے گی؟ بابا بس نہیں سی آواز. حسین آگے بڑھتے چلے گئے, یہاں تک کہ لاش علی اکبر پہ پہنچے. ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا, علی اکبر کے لاشے کو دیکھا, پھر خیمے کا رخ کیا. ماں کو انتظار ہے بیٹے کی آمد کا, لیکن کڑیل جوان کے سینے سے برچی کا پھل تو کھینچے, لیکن جب برچی نکالی گئی تو پھر علی اکبر دنیا میں لاشا لے کے پہنچے. تو جگہ جگہ پہ لاشا زمین پہ رکھتے تھے, اٹھاتے تھے پھر زمین پہ رکھ دیتے, اور جب قریب پہنچے خیمے سے تو آواز دی, اے بنی ہاشم کے بچوں آ علی اکبر کا لاشا اٹھا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. پروردگارا مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما, ہمارے قلوب کو نور وحی نور ایمان نور محبت آل محمد سے مزین فرما. پروردگار سیرت نبی کریم اپنانے کی توفیق عطا فرما, سنت نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما, مظلوم فلسطینیوں کی نصرت فرما. پروردگارا قبلہ اول کا تحفظ فرما, امام اسر جلال اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور میں تعجیل فرما, آبان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ ہم کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین بالخصوص حسن مرزا مسلم بیگم خلیل حسین عابدی صاحب.